صحابہ کے اخلاق پر اس دوسری نشست میں آپ کی اصطلاح حیرت میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ حضرات میں اکثریت کیونکہ بچوں کو والے اور سمجھنے والے ہیں, لیکن میں اس زبان پر کیونکہ عبور نہیں رکھتا اور آپ حضرات کی ضرورت کے مطابق اردو سمجھ لیتے ہیں, انشاءاللہ نزدیک اختصار کے ساتھ آپ کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اصحاب رسول کی عظمت, اصحاب رسول کی پیدائش, اصحاب رسول کی دینی حیثیت, صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کے کھڑے ہونے کی ضرورت اور اس دور دشمنان اصحاب رسول کی ساخت, ان کے ناپاک مقصودوں کو آپ میں ملانے کی ضرورت ہے. آپ حضرات کے سامنے مسلم کر رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کافی توجہ اور اعتماد کے ساتھ میری گزارشات پر غور فرمائیں گے اور اس انداز میں میں اپنا موقع اور اپنا مشن آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. میری پوری تقریر سننے کے بعد آپ کی سوچ, آپ کا فکر اور آپ کی جذبات بھی کچھ ہوں گے. جو جذبات, جو سوچ اور فکر سوائے صحابہ میرے بھائی, سپاہی صحابہ آج سے 7 سال پہلے اس وقت مان کے وجود میں آئی جس وقت اس دنیا میں ایک ملک میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا اور وہ انقلاب اسلام کے نام پر آیا. دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس کے انقلاب سے خوشی ہوئی اور دنیا میں مسلمت کی لہر دوڑ گئی کہ اسلام کا انقلاب اب پوری دنیا میں آنے والا ہے. اور وہ انقلاب جو آیا تھا اس انقلاب کے دائی میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ اسلام کا انقلاب ہے اور ان قریب پوری دنیا میں یہ انقلاب آنے والا ہے. لیکن اس وقت مسلمان علماء کرام حیرت میں ڈوب گئے اور دین سے تعلق رکھنے والی دنیا تعجب اور فکر میں ڈوب گئی کہ جب اسلام کے نام پر آنے والے انقلاب نے دنیا بھر میں لٹریچر کے ذریعے اپنے افکار اور تبلیغی پروگراموں کے ذریعے اپنی امداد سے مشریوں کے ذریعے ایسا پیغام پھیلانا شروع کیا کہ جس پیغام کے ذریعے سے وہ اسلام کے نام پر جو کچھ دے رہے تھے وہ حقیقتاً کفر تھا. گویا کہ دنیا میں اسلام کے نام پر کفر پھیلنے لگا, ایسا اسلام دنیا کو دیا جا رہا تھا جس اسلام کے ساتھ یہ کہا جا رہا کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت, آپ کی 23 سال کی جدوجہد, آپ کی 23 سالہ کاوش اور کوشش سے جو جماعت تیار ہوئی، جس جماعت کو ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، جس جماعت پر پیغمبر نے اس انداز میں محنت کی کہ قرآن اسے کہتا ہے کہ جس طرح ایک کسان اپنی زمین پہ محنت کرتا ہے، جس طرح ایک کسان اپنی زمین پہ محنت کر کے ہل چلاتا ہے، جب زمین تیار ہوتی ہے اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس زمین کی نگرانی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک بیج چھوٹے چھوٹے پودوں کی صورت میں جنم لیتا ہے، اور پھر کسان اس کی نگرانی کرتا ہے کہ اس پودے کے اوپر کوئی پاؤں نہ رکھے، کوئی جانور اسے چوس سے نقصان نہ پہنچائے، کوئی شخص اسے خراب نہ کر دے، یہاں تک کہ وہ پودے بڑھتے بڑھتے، یہاں تک کہ وہ چھوٹے چھوٹے کھوپلے، وہ انگوریاں پڑی ہوتی ہوتی ایک تناور درخت بن جاتی ہیں، ایک باغ بن جاتا ہے، ایک لہلہاتی ہوئی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ جس طرح کسان اپنی محنت کو جب ثمر کی صورت میں اس کے سامنے آتی ہے، اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس کا دل باغ و بہار ہوتا ہے، اور مسرت اور شادمانی اس کے ایک ایک رونگٹے سے سہار ہوتی ہے، اور اس پھولا نہیں سماتا کہ میری محنت ٹھکانے لگی، میری محنت کا مجھے پھل مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک وقت تھا کہ مکہ کی گلیوں میں اللہ کے رسول محنت کر رہے تھے، ایک ایک شخص کے گھر پر جا کر دستک دے کر اللہ کے رسول اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند لوگ آگے بڑھے، انہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے رسول کا دامن پکڑا، دعوت پیغمبر کو قبول کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مکہ کے مشرکوں اسلام کے دشمنوں نے جب پیغمبر اسلام کی بڑھتی ہوئی دعوت کو دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا، انہوں نے مسلمانوں پہ جبر اور ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے، اور کوشش کی کہ اپنے صاحب کا دین پہ واپس لوٹاؤ، اپنے آباؤ اجداد کے مذہب کو مت چھوڑو، تم نئے دین کو قبول کر کے اپنے باپ دادوں کی ہڈیوں سے دیر پائی مت کرو۔ لیکن جب مکہ کے مشرک اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، اور وہ کسی بھی ایسے شخص جس نے اللہ کے رسول کا دامن پکڑا اور ایمان لے آیا، اس کو لالچ دے کر، اسے خوف دے کر، اسے تشدد کا نشانہ بنا کر جب وہ پیغمبر اسلام سے دور نہ ہٹا، تو آپ جانتے ہیں کہ پھر مکہ کے مشرکوں نے ظلم کا وہ سلسلہ شروع کیا کہ مکہ کے چوک میں کھڑی کر کے ایک صحابیہ کو خون سے باندھ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، مکہ کے بازاروں میں بلال کے گلے میں رسہ ڈال کے گھسیٹا گیا، تپتے ہوئے انگاروں پہ پیغمبر کے صحابہ کو چڑھایا گیا، تپتے داد پہ حضرت خبیب کے والد یاسر کو چڑھا دیا گیا، حضرت زنجیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، حضرت بقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ یہ سب ظلم کا دور چلتا رہا، لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی جماعت نے آپ کے انگاروں پہ چلنا برداشت کر دیا، انہوں نے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم ہونا برداشت کر دی، پیغمبر کی جماعت نے اپنے جسم کے ایک ایک ٹکڑا تلوا ڈالا، پیغمبر کے ساتھ ہی نقطۂ راہ پہ رکھ کے مکہ کے بازاروں میں ٹکڑے ہوتے چلے گئے، لیکن آپ کو ایک فرد بشر بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے ظلم و جبر کے سامنے سر ڈال دیا ہو،
جس نے مصائب و آرام اور تکلیفوں سے گھبرا کر پیغمبر کا دامن چھوڑ دیا ہو، مکہ کی سرزمین پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ظلم و ستم سے کام نہ چلا، جب تشددوں پر پریجت کے تمام تر پہاڑ گرائے جانے کے باوجود مشرکین مکہ کو اپنا مقصد نہ ملا، تو مکہ کے لوگوں نے مشترکہ طور پر باہمی مشورہ کے ساتھ ایک دستاویز تیار کی اور آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا ناشتہ بند کر دیا جائے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کے ساتھ لین دین ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا جائے۔ یہ دستاویز تیار کر کے بیت اللہ کے اوپر لٹکا دی گئی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب مکہ کے بازاروں میں رشتہ داروں نے اپنے سگے رشتہ داروں کا جینا حرام کر دیا، اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے، اور شیب ابی طالب میں ایک دو دن نہیں، مہینہ دو مہینے کی بات نہیں، چار مہینے دس دن کی بات نہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام تین سال تک شیب ابی طالب میں مقید رہے، اور تین سال کا عرصہ وہ عرصہ ہے کہ شیب ابی طالب میں جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، کوئی صحابی ایسا نہیں کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے قوم کے بائیکاٹ اور قطع تعلقی سے گھبرا کر اس بات کا اعلان کر بیٹھا ہو کہ لوگوں میں معذرت کرتا ہوں، میں اپنے نئے دین کو چھوڑ کر واپس آتا ہوں، میں آمنہ کے لال کا دامن چھوڑتا ہوں، میں نئے دین کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ شیب ابی طالب نے وہ ایام بھی آئے کہ صحابہ کرام بتلاتے کہ ماؤں کے پستانوں سے دودھ خشک ہو گیا، ساری ساری رات چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے رہتے، ان کے رونے کی آواز رات کے سناٹوں میں تین تین میلوں پر جاتی، مکہ کے اندر سوئے ہوئے لوگ مسلمانوں کے روتے ہوئے بچوں کی آواز سن کے اٹھ بیٹھتے، لیکن اتنے زارت اتنے جارت کہ انہیں بچوں پہ بھی ترس نہ آتا، کتنے ماں کی ماں کے لاکھ تھے، کتنے ایسے بچے تھے جو اپنی والدین کے ہاتھوں میں تڑپتے ہوئے، جو اپنے والدین کے ہاتھوں میں بھوک اور پیاس کی شدت سے پلکتے ہوئے، ماں کا گوشہ جگر اس کے سامنے اللہ کو پیارا ہو گیا، اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ تڑپتا دیکھ کر رب کو تیرا گوارا کر لیا، لیکن کوئی ایک ایسا صحابی نہیں تھا جس نے محمد کا دامن چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، آج صحابہ کرام کا نام لینا، آج صحابہ کرام کو خراج تحسین پیش کرنا، آج صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کرنا، آج صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا، یہ بہت آسان ہے۔ آپ لوگ اور تو کیجیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑوں کو ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر تڑپ کر تڑپتے تڑپتے جان دیتے ہوئے دیکھا، اپنے جگر گوشوں کو موت کے منہ میں پھینک دیا، لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، شیب ابی طالب پھر ایسے یاد بھی آئے، آج ہمیں دین کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں دین کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہمیں دین کے لیے کوئی آدمی تانا دے دے ہم شرمسار ہو جاتے ہیں، ہمیں دین کے لیے کوئی ایک پتھر مار دے ہم دوسری مرتبہ نام نہیں لیتے۔ اسی شیب ابی طالب میں ایسے ایام بھی آئے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایک ایک دن میں ایک ایک پتے بچت ایک کھجور کھا کے پانی پی لیتا تھا، اور سارا دن رات اسی وجود میں گزارا کرتا. پھر اس سے بھی نوبت آگے بڑھی, کھجوریں ملا رہی تو گٹھلیوں کو پیس کر کوٹ کوٹ کر پیغمبر کی جماعت چلا گئی, لیکن پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا. جب گٹھلیاں بھی نہ رہی, خود پیغمبر کی جماعت اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے ایام بھی آئے کہ محمد کے ساتھیوں نے درختوں کے پتے اتار کر نگل لیے کہ سب وضعیت برداشت کر لی, لیکن رسول اللہ کا نام نہیں چھوڑا. پھر ایک ایسا موسم بھی آیا, سال میں دو مرتبہ ایسا وقت بھی آتا ہے جب درختوں کے پتے گر جاتے ہیں, درختوں پہ کوئی پتہ نہ رہا. احادیث سے مبارکہ ایسے واقعات موجود ہیں. خود ایک صحابی کہتی ہیں میں بھوک کی وجہ سے پریشان تھا, مجھے کھانے کو ہری گھاس نہیں ملی, مجھے کھانے کے لیے کوئی پتہ نہیں ملا. میں جا رہا تھا, مجھے اونٹ کی سوکھی ہوئی اوجڑی مل گئی, میں نے اٹھائی, پانی کے ساتھ دھویا, اس کو چباتا رہا چباتا رہا, یہاں تک کہ میری کچھ بھوک کم ہوئی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میرے بھائیوں, صحابہ کرام جب کتنی قربانیاں دے چکے, جب اس قدر مصائب و آرام سے گزر گئے, جب اتنی پریشانیوں سے نکل آئے, تو پروردگار عالم نے پھر صحابہ کرام کو اجازت دی کہ ہجرت کر جاؤ. اگر مکہ والے آپ کو نہیں رہنے دیتے, آپ مکہ چھوڑ جائیں. کچھ لوگ ہجرت کر کے نجران چلے گئے, کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے, اور کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے, حبشہ کے مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینہ میں آئے. یہ مدینہ میں پہلی اسلام کی بنیادی مملکت, اسلامی دار الخلافہ کی بنیاد رکھی گئی. یہ وہ شہر تھا, یہ وہ بستی تھی, یہ وہ دیہات اور قصبہ تھا کہ جو مسلمانوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے دار الخلافہ کے طور پر جس کی بنیاد رکھ کر پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے اس کو اپنا مرکز بنا لیا. میرے بھائیو, ابھی دو سال بھی نہیں گزرے تھے کہ پتا چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے, اور حکم خدا بندی ہوا کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر تیاری کر کے باہر آئیے کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹنا ہے. ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے, عام طور پر قافلہ لوٹنے کے لیے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی, سو ڈیڑھ سو آدمی قافلہ, اور زیادہ ساز و سامان کی ضرورت بھی نہیں. یہاں پر ایک اعتراض کا حل بھی کرنا چاہوں. آج اسلام کے دشمن, آج مستشرق لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہوئے ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ لو جی, قافلہ لوٹنا کوئی اچھی بات ہے, مسافروں کو تنگ کرنا یہ تو ظلم ہے, چلتے ہوئے راہگیروں کو پکڑنا, مسافروں کا سامان چھیننا یہ تو زیادتی ہے. یہ مدینہ کے مسلمان اللہ کے رسول قافلہ لوٹنے کے لیے کیوں چل پڑے؟ میرے بھائیوں, سب سے پہلے یہ بات دیکھ رہے کہ یہ جو قافلہ آ رہا تھا, اس قافلے کے پاس جو سامان تھا, یہ قافلہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد کیا تھا, اس قافلے کے پاس وہ بھیجا کیا تھا. یہ قافلہ جو ملک شام سے واپس لوٹ رہا تھا, یہ وہ قافلہ ہے جس کو مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کے چھینے ہوئے مال, مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے گھر, مسلمانوں کی چھینی ہوئی املاک کو بیچ کر, مسلمانوں کے گھروں کو بیچ کر, ان کے چھینے ہوئے مال کو جمع کر کے, ان کی لوٹی ہوئی رقموں کو جمع کر کے, اس کے ساتھ اپنا پیسہ ملا کر ابو سفیان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ مسلمانوں کے اس چھینے ہوئے پیسے کو آپ جا کر کے مکہ سے کچھ چیزیں خرید کر ان کے شام میں جائیں اور وہ اشیاء ان کے شام میں بیچیں، وہاں سے جو منافع ہو اس منافع اور اصل پیسے سے پھر کچھ اور سامان خریدیں، وہ سامان خرید کر واپس لائیں، پھر آ کر مکہ میں فروخت کریں، تو ہمیں جتنا منافع ملے گا ہم اس سارے منافع کے ہتھیار خرید کر، اسلحہ خرید کر، اس اسلحہ اور ہتھیار کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔ تو گویا کہ اس قافلے میں جو مال تھا وہ مال کس کا تھا؟ وہ مسلمانوں کا تھا، وہ مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال تھا، وہ مسلمانوں کی املاک جو چھین لی گئی پوری مال تھا، اور پھر یہ مال کل مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا۔ لیکن آپ جیسے جانتے ہیں کہ جب مسلمان باہر نکلے تو یہ قافلہ راستہ بدل کر چلا گیا، یہ قافلہ راستہ بدل کر چلا گیا، حالانکہ اللہ کی طرف سے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے یہ حکم تھا کہ قافلے کی طرف آنا ہے۔ تو اس میں حکمت خداوندی یہ تھی کہ مدینہ سے صحابہ کرام کو اس نیت سے نکالو، اس انداز سے نکالو کہ جب وہ گھروں سے نکلے تو ان کے ذہن میں ہو کہ کوئی بڑی لڑائی کے لیے نہیں جائے، ان کے ذہن میں ہو کہ چھوٹا سا کام ہے، بغیر تیاری کی، بغیر اسلحہ کی، بغیر ذہنی طور پر تیاری کی، جب مدینہ سے نکل آئے تو قافلہ ایک طرف سے گزار دیا اور مکہ کے مشرکوں کے ایک لشکر جراث سے مقابلہ کرا دیا۔ اب دیکھ اس پہلی جنگ میں جسے جنگ بدر کہتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کا امتحان لینا تھا کہ آج امتحان ہے اس جماعت کا جو مدینہ سے بے سرو سوانی کے عالم بغیر کسی تیاری کے گھر سے باہر آئے تھے ایک قافلہ کے لیے، لیکن جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے تو انہیں قافلے کی بجائے ایک بہت بڑے لشکر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وہ موقع تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے آپ نے سوال فرمایا کہ دیکھو ہم تو قافلے کے لیے آئے تھے، قافلہ راستہ بدل کر چلا گیا، لیکن مشرکین مکہ کا ایک لشکر جس میں 100 گھوڑے سوار ہیں، جن میں 700 اونٹ سوار ہیں، جو 1000 انسان پر مشتمل ہے، اور مسلمانوں کی حالت کہ کل مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، مسلمانوں کی حالت کہ بے سر و سمانی کے عالم میں 313 گھر سے نکلے، 10 سے زیادہ تلواریں نہیں، 7 سے زیادہ نیزے نہیں، 300 کے قریب مسلمان ہیں جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں، ڈھال نہیں، نیزہ نہیں، جسم پہ زرہ نہیں، سر پہ خوف نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں گھنٹے، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے درختوں کی شاخیں اتار لی، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ خالی ہیں لیکن دامن میں کچھ پتھر رکھ لیے تاکہ اسی سے کام چلائیں گے۔ یہ بے سرو سمانی کی حالت میں آئی ہوئی جماعت اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھی ہے، حضور فرما رہے ہیں مجھے مشورہ دو کہ اب کیا کرنا چاہیے، ہم تو قافلے کے لیے آئے تھے، وہ تو راستہ بدل کے چلا گیا، اب یہ لشکر جرار صاحب نے بدلاؤ اس کا مقابلہ کریں یا واپس چلے جائے۔ میرے بھائی ذرا آپ کو غور کریں کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم کیا کہتے، ہم ہوتے ہم کیا کہتے، ہم کہتے حضور یہ تو تیار لشکر آیا ہے، یہ تو گھوڑے سوار ہے، یہ 1000 ہے، ان کے پاس اسلحے، ہم تو بھٹنے رکھنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں، ہم تو یہاں مارے جائیں گے، ہم تو موت کے منہ میں چلے جائیں گے، یہ تو خودکشی ہے، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، سلو کر لینا چاہیے، واپس چلے جانا چاہیے۔ یہی وہ لمحات تھے جب بے سرو سمانی کے عالم میں گھر سے نکلنے والی جماعت کو ایک لشکر کے سامنے بٹھا کر اللہ کے رسول نے سوال کیا بدلاؤ ہم کیا کریں، تو ایک مرد ملاحظ کرے ہو کے کہتے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں جو دشمن کو دیکھ کر کہنے لگی تھی کہ تو اور تیرا حق جا کر لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حکم دیجیے بات سے ہم سمندر میں غوطے لگا دیں گے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، یہاں تک کہ ہم قتل ہو جائیں گے، دشمن ہماری لاشوں سے گزر تک آپ سے پہنچ سکتا ہے۔ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم خواہ کو خون میں تڑپ جائیں گے، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، لیکن آپ کے حکم سے میرا میرے بھائیو اللہ کے رسول بھی سمے سیدھی کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ جنگ ہے دوستو کہ جس جنگ میں یہ عجیب بات بھی تھی کہ ادھر باپ کھڑا ہوا ہے، سامنے والی سب میں بیٹا کھڑا ہوا ہے، ادھر بھائی کھڑا ہوا ہے، سامنے والی سب میں بھائی کھڑا ہوا ہے، اور ادھر چاچا کھڑے ادھر بھتیجا کھڑا ہوا ہے، ادھر مامو کھڑے ادھر بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ گویا کے جنگ بدر وہ جنگ تھی کہ جس میں ایک طرف اسلام تھا، ایک طرف رشتہ داری تھی، ایک طرف دین تھا، ایک طرف قومیت تھی، ایک طرف پیغمبر تھے، ایک طرف پہاڑ تھے۔ یہ پیغمبر کی جماعت تھی جنہوں نے پیغمبر کا دامن پکڑا، باپ نے بیٹے پر تلوار چلا دی، بھائی نے بھائی کا گرہ گاس کیا، لیکن پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ وہ جنگ کہ جس جنگ میں ایک شخص اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے، اس کو جکڑا ہوا ہے اور قید کر کے مسجد نبوی میں لایا گیا، 70 بڑے بڑے کافر تو مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار قید کر کے مسجد نبوی میں لائے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلا، آپ ٹہل رہے ہیں، وہ صحابی جو ان میں پہرا دے رہے تھے، میری بات سمجھ آئی ہے، جو ان قیدیوں پہ پہرا دے رہے تھے وہ حضور کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ہم تو پہرا دے رہے ہیں، آپ آرام کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ سوال کیا کہ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا یہ جو قیدی پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہائے ہائے کر رہے ہیں، ان میں ایک میرا سکا چچا عباس بھی ہائے ہائے کر رہا ہے، اگرچہ میرا اور اس کا تعلق قریب کا ہے، لیکن چونکہ کفار کی طرف سے وہ گرفتار ہو کر آیا ہے، میں اس کی گرفتاری کو رہائی میں تو نہیں بدل سکتا، لیکن چچا ہونے کے ناطے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ یہ وہ جنگ کہ جس میں چچا بھی گرفتار ہو کر آیا تھا اور ایک اور شخص گرفتار ہو کر آیا تھا، یہ کون تھا؟ یہ پیغمبر اسلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا صاحب تھا۔ اب تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جنگ اپنے رشتہ داروں سے لڑی گئی، جس میں حضرت علی کے بڑے بھائی طالب بھی تھے، جس میں حضرت عمر کے ماموں بھی تھے، جس میں حضرت ابوبکر کے بیٹے بھی تھے، ایک طرف والد دوسری طرف بیٹا، یہی وہ بات تھی۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا فراہم کروا رہے، کھانا کھا کے وہ بیٹے نے کہا ابا جان ایک بات مجھے یاد آئی، اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو بتاؤں۔ فرمایا بتلاؤ کیا بات؟ تو کہنے لگے کہ جنگ بدر میں آپ رسول اللہ کے ساتھ مل کر آئے اور میں مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر آیا تھا، جنگ شروع ہو چکی تھی، تلواریں چل رہی تھی، گاجر پوری کی طرح انسان کٹ کے گر رہے تھے، ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ میں نے جب اپنی تلوار کو لہرایا، اپنی تلوار کو حرکت دینے لگا، تو میں نے دیکھا کہ جو گردن تلوار کی دم میں تھی، اگر میں اسے اڑا دیتا تو وہ گردن آپ کی ہوتی اور آج آپ کی طرح ہوتی۔ ابا جان میں نے تلوار کو حرکت دینے لگا، آپ کا چہرہ نظر آیا تو میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ جب یہ بات کہی، صدیق اکبر کے ہاتھ سے لقمہ زمین پہ گرا، آپ نے فرمایا بیٹے سن، خدا کی قسم اگر اسی جنگ میں جس جنگ میں تو کفر کے ساتھ تھا، میں محمد کے ساتھ تھا، اگر اسی جنگ میں کوئی لمحہ ایسا تھا کہ تلوار میری ہوتی، سر تیرا ہوتا، ابو بکر نہ سوچتا کہ بیٹا ہے، میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ میں تیرا سرپن سے جدا کر دیتا اور میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچتا کہ تم میرا لانا چاہے. میرے بھائیو یہ جذبہ یہ قربانی یہ جذب جو یہ مصائب و آلام کا سامنا کس نے کیا؟ صحابہ کرام. آج وہ جماعت صحابہ کرام کہ جس نے اتنی محنت کی اتنی قربانیاں دی پھر اس جماعت کو قرآن کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی. اے میرے رسول میں نے آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں امتحان دیا. امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اللہ امتحان لے رہے صحابہ کرام کے دلوں کا. کیوں کہ صحابہ کی جب نماز کی باری آئی تو پڑھتے, جہاد کی باری آئی تو بچ کر کے کرتے, وطن چھوڑنے کا حکم ہوا تو چھوڑ دیا, انگاروں پہ چلنا پڑا تو چل گئے, دریاؤں میں کودنا پڑا تو کود گئے, اپنوں پہ تلوار چلانی پڑی تو چلانی. میں نے ان کے دلوں پہ امتحان لیا کہ یہ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے, یہ چاہتے کیا ہیں, ان کی دلی خواہش اور آرزو کیا ہے, ان کی تمنا اور جستجو کیا ہے. فرمایا ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. اے اللہ بنت وطلا کے نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا ہے میرے پیغمبر اولئک هم المؤمنون حقا. میں نے تیری جماعت کے دلوں کا امتحان لیے, میں نے سب کے دلوں میں تقویٰ طہارت کو پائے, میں نے سب کے دلوں میں جھانک کے دیکھے. میں ایک ایک کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ اولئک هم الراشدون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم المؤمنون حقا. تمام کے تمام صحابہ کرام مومنون حقا, پکے مومن ہیں, رشتوں کی ہدایت پانے والے ہیں, فوج و فلاح کامیابی کے درجات طے کر چکے ہیں. میرے بھائیوں جس جماعت کو پروردگار عالم ان کے دلوں کا امتحان لے کر یہ کہے کہ یہ مومن حق ہیں, ان کے دلوں میں سوائے اللہ کی رضا کی طلب تھی, سوائے اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے جذبے کی اور کوئی بات نہیں تھی, آج اس دور میں اس جماعت کو ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ تو وہ تھے جو دولت حکومت اقتدار اور مال دولت کی تباہ اور حکومت اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے پیغمبر کے خدرا میں پیغمبر کے پالن کے صحابہ نے اپنے آپ کو مال اور دولت کے حصول کے لیے پیغمبر سے ملایا تھا اور اپنے آپ کو اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے حضور کے ساتھ ملایا تھا اور ان کے دلوں میں ایمان کا درجہ بھی نہیں. آج صحابہ کرام کے بارے میں یہ کلمے یہ جملے کہ در تم در حصے مال اور دولت اور تما اور اقتدار کی لالچ میں اپنے آپ کو سالوں تک پیغمبر کے ساتھ چسپانے والے تھے, پیغمبر کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے والی جماعت تھی اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا, یا یہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول کے تشریح لے جانے کے بعد یہ ساری کی ساری جماعت مرتد ہو گئی. میرے بھائیو حقیقت میں صحابہ کرام پہ یہ الزام قرآن کا انکار کرنے کے مترادف ہے, یہ قرآن و سنت کو جھٹلانے کے مترادف ہے. قرآن کہتے کہ میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تو مقصد اللہ کی رضا پایا, میں نے صحابہ کے دلوں کو ٹٹولا تو سوائے تقویٰ کے کوئی چیز نظر نہیں آئی. قرآن صحابہ کو مومن کہتے اور آج کے صحابہ دشمن صحابہ کو کافر کہتے. مجھے بتلاؤ صحابہ پہ الزام لگانے والا اگر قرآن و سنت کے منکر نہیں ہے تو آج کون ہے؟ میرے بھائیوں آج سوائے صحابہ اس صحابہ کے دشمن کے خلاف نمودار نہ ہے. آج ہماری تمام جدوجہد اور کاوش, آج ہماری تمام صلاحیتیں اس دشمن کے خلاف صرف ہو رہی ہیں جو دشمن صحابہ کرام کو پرنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میرے بھائی آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یار اگرچہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے
وہ نماز تو پڑھتے ہیں،
کیا ہوا اگر صحابہ کو نہیں مانتے روزہ تو رکھتے ہیں، کیا ہوا اگر صحابہ کو نہیں مانتے کلمہ تو پڑھتے ہیں زکات تو دیتے ہیں حج تو کرتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے باقی تو سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کو تو ماننا، صحابہ کرام پر اعتماد کرنا، صحابہ کرام کے دربار پہ سر کو جھکانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص 350 کو مانتے ہیں اور صحابہ کا انکار کرتے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ آپ صحابہ کرام کو الگ کر دیجئے، آپ صحابہ کو نکال دیجئے، میرا چیلنج ہے آپ دین کی کوئی بات بھی ثابت نہیں کر سکتے۔
صحابہ کرام وہ جماعت ہے، آج قرآن آپ کے پاس ہے نا، حدیث ہے، قرآن پاک ہے، آج نماز کے وضو کے طریقے آپ کے پاس ہیں، آج روزہ رکھنے کا انداز آپ کو معلوم ہے، آج حج کے مناسک آپ جانتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے اگر صحابہ کرام کو نکال دیا جائے تو کوئی آپ کو بتلا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے نماز پڑھی تھی؟ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے نماز پڑھی تھی، عشاء کی نماز کی کتنی رقمیں پڑھی آپ نے؟ کتنی رقمیں پڑھی؟
چار۔
ایک شخص آتا ہے وہ آ کر عشاء کی نماز کی 3 رقمیں پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ آپ کہتے ہیں نہیں ہوگی، وہ کہہ رہا ہے کہ ہوگی، آپ کہتے ہیں نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے چار پڑھی، آپ کہیں گے اللہ کے رسول نے چار پڑھی، وہ کہے گا گواہ دے پڑا، ثابت کرو، دلیل دو، کس نے دیکھا چار پڑھتے ہوئے، کس نے بتلایا چار پڑھتے ہوئے، کس نے تمہیں بتلایا، کس نے وہ آپ سے سوال کرے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھے،
آپ نے دیکھا؟
آپ نے تو نہیں دیکھی، آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھی، وہ کہے گا پھر میں نے 3 پڑھی، آپ نے 4 پڑھی، آپ ثابت کریں کہ اللہ کے رسول نے 4 پڑھی۔
تو جب آپ کو نماز ثابت کرنے کی نوبت آئے گی، آپ کو وضو ثابت کرنے کی نوبت آئے گی، کوئی سوال کر لے کہ آپ روزہ 12 گھنٹے کا رکھتے ہیں، میں 12 گھنٹے کی بجائے آدھے دن کا روزہ رکھتا ہوں، آپ اسے کہیں تمہارا روزہ نہیں ہوا، وہ کہتا ہے میرا روزہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پورے دن کا رکھا تھا، سورج غروب ہونے وقت افطار کیا تھا، وہ سوال کرتے گواہ لے کر آؤ، دلائل لاؤ۔ میرے بھائیوں دین کی ایک ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو صحابہ کے دروازے پر، آپ کو صحابہ کی گواہی دینا پڑے گا، آپ کو صحابہ کرام سے پوچھنا پڑے گا۔ اب جو شخص کہتے ہیں کہ میں روزہ تو رکھتا ہوں، میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں قرآن کو تو مانتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر تو ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں صحابہ کو نہیں مانتا، میں صحابہ کو مومن نہیں مانتا، میں صحابہ پہ اعتماد نہیں کرتا، میں صحابہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، تو جان لیجیے کہ وہ حقیقت میں پورے کے پورے دین کا انکار کرتا ہے۔
اس سے سوال کرو کہ صحابہ کے بغیر تو قرآن ثابت
نہیں
ہو؟ میرے بھائی اسلام جب پھیلنے لگا پوری دنیا میں اسلام کی راہیں ہموار ہو گئی، یہودیت نے، مجوسیت نے، اسلام کے دشمنوں نے سر جوڑا کہ کس طرح اسلام کی بڑھتی ہوئی سرحدوں کو روک دیا جائے، کس طرح اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائے، کس طرح مسلمانوں سے دین اسلام کو ہٹا دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر رب کا انکار کریں گے مسلمان سمجھ جائیں گے کہ یہ کافر ہیں، رسول کا انکار کریں گے مسلمان ہمیں اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، مسلمانوں میں داخل ہو جاؤ، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، اور اوپر اوپر سے قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہو، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے رہو ہم ہر چیز مانتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں مانتے، اور پھر ساتھ ساتھ کوشش کرو جھوٹے اقدامات بہتان صحابہ پہ لگاؤ کہ صحابہ کی جماعت مومن نہیں تھی معاذ اللہ،
صحابہ نے یہ کر دیا, صحابہ نے یہ کر دیا, تاکہ جب لوگوں کا صحابہ سے ایمان ختم ہو جائے گا, صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے گا, تو جس شخص کا صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے گا اس شخص کا قرآن سے بھی اعتماد
اٹھ جائے گا.
میرے بھائی, اگر میں کسی صحابی کو نہیں مانتا تو اس کے ہاتھوں سے ملنے والے قرآن کو اصلی قرآن مان سکتا ہوں؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص صحابہ کرام کو مسلمان نہیں سمجھتا تو صحابہ کرام کے ذریعے سے جو حدیث اس کو پہنچی ہے اس پر وہ یقین کر سکتا ہے؟ جو اس سے نہیں مانتا وہ دین اسلام کی کسی بات کو بھی نہیں مانتا. آج میں صحابہ کے معاملے وجود میں آنے کا مقصد اور یہ نہیں, اس لیے آج پوری دنیا میں کوشش ہو رہی ہے اسلام کے دشمن, اسلام کے مخالف کوشش کر رہے ہیں کہ نام اسلام کرو, نام قرآن کرو, نام دین کرو, دین کا نام لے کر اسلام کا نام لے کر پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور دنیا کو جا کر کہو ہم مسلمان ہیں, ہم دیندار ہیں, ہم مانے اسلام میں اور سب کچھ انہیں اپنے دین کے بارے میں بتلاؤ, لیکن صاف صاف یہ کہو کہ صحابہ مومن نہیں. میرے بھائیو, یہ فتنا اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ آج پوری دنیا میں اس فتنے کے اثر نفوذ, اس فتنے کے اثرات پر رہے ہیں. جب صحابہ دشمنوں کا گروہ اسلام کا نام استعمال کر کے آگے بڑھا تو سپاہ صحابہ معاملے وجود میں آئی. مولانا حق نواز شہید نے اس گروہ کے مقابلے کے لیے کمر باندھی اور ایک جماعت کی داغ بیل ڈالی. آج اللہ کے فضل و کرم سے جہاں جہاں صحابہ کے دشمن, صحابہ کرام کے مخالف, صحابہ کرام کو بدنام کرنے والا گروہ موجود ہے, سپاہ صحابہ وہاں جا کر یہ اعلان کر رہی ہے لوگوں, صحابہ پہ ایمان لانا قرآن پہ ایمان لانے کے مترادف ہے. صحابہ کا انکار دین کا انکار ہے. جو شخص قرآن و حدیث کو اقرار کرتے لیکن صحابہ کو نہیں مانتا اس شخص کا اسلام سے کوئی واسطہ ہے
نہیں,
اسلام سے کوئی تعلق ہے
نہیں.
بھائیو, صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کو قرآن کریم نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ ضَلُّوا. اے ایمان والو, جب تک تم صحابہ جیسا ایمان نہیں لاتے, جب تک تم صحابہ جیسا ایمان نہیں لاتے, جب تک تم صحابہ کی طرح قربانی نہیں دیتے, جب تک تم صحابہ کی طرح دیوانہ وار پیغمبر کے دروازے پر آ کر پیغمبر کے ہر ہر حکم پر جھک نہیں جاتے, اس وقت تک تم ہدایت نہیں پا سکتے. گویا کہ قیامت تک کا انسان اگر ہدایت پانا چاہتا ہے, اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایمان ویسا لانا پڑے گا جیسا ایمان صحابہ کرام وہ جماعت کہ جن کے بارے میں یہاں تک فرمایا قرآن کریم کہ جس شخص نے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کی. آج بعض لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ کا نام لے کر صحابہ کے دشمنوں کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ صحابہ کا نام لے کر صحابہ کے دشمنوں کو کافر کہتے ہیں. اگر کسی نے صحابہ پہ تبرہ کر دیا تو اپنی زبان خراب کی, اگر کسی نے صحابہ کو گالی دی اپنی آخرت خراب کی, جواب نہیں دینا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جواب نہیں دینا چاہیے, انہوں نے اپنی زبان خراب کی, ان سے اللہ نمٹ دے گا, وہ آخرت میں جواب دیں گے, ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے. میرے بھائیوں, قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھیے, سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آپ کس طرح تلاوت کریں گے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک جماعت تھی, ایک وہ صحابہ نہیں تھے, وہ ایک جماعت تھی. اس جماعت کو قرآن کہتا ہے منافق. یہ قوم کی جماعت تھی جو نماز کے وقت صحابہ کے ساتھ جن کے لیے دیوان دیتے تھے, جہاد کے وقت تلوار اٹھا کر چلے جاتے تھے, زکات کے وقت کچھ زکات بھی دے لیتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب مسلمانوں سے ملتے تھے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَرَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اوپر اوپر سے نماز بھی پڑھتے ہیں, اوپر اوپر سے روزہ بھی رکھتے ہیں, اوپر اوپر سے جہاد میں بھی جاتے ہیں, اوپر اوپر سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن ابھی بات سامنے نہیں آ رہی. دل میں کھوٹ تھا, دل میں کفر تھا, آج لوگ سمجھ نہیں رہے تھے. پروردگار عالم نے ان کی منافقت کا پردہ چاہ کرنے کے لیے, ان کی حقیقت لوگوں پہ واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ جب نماز کی باری آئی تو منافق کی منافقت نہیں کھلی, جب روزے کی باری آئی منافق کی منافقت نہیں کھلی, جب حج کی باری آئی منافق کی منافقت کا بھید نہیں معلوم ہوا, جب جہاد کی باری آئی منافق کی منافقت نہیں کھلی. پروردگار عالم نے منافق کے پردے کو دور کرنے کے لیے, اس کی حقیقت سے پردہ اتارنے کے لیے اعلان کیا, وہی اعلان فرمایا آمنوا کما آمن الناس, اور پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھنے والوں, پیغمبر کے ساتھ روزہ رکھنے والوں, پیغمبر کے ساتھ حج کرنے والوں, پیغمبر کے ساتھ جہاد پہ جانے والوں, پیغمبر کے ساتھ رکوع کرنے والوں, پیغمبر کے ساتھ سجدہ کرنے والوں, تم ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے, تم ویسا ایمان لاؤ جیسے
صحابہ ایمان
لائے. اب چاہیے کیا کہ جو منافق نماز پڑھ رہے تھے, روزہ رکھ رہے تھے, حج کر رہے تھے, زکات دے رہے تھے, ان کو چاہیے تھا وہ یہ کہہ دیتے ہم ایمان لائے, یہی چاہیے تھا. لیکن صحابہ یہ وہ جگہ ہے کہ جب صحابہ کی بات آئے گی تو منافق سے صبر نہیں ہوگا, منافق سے صبر نہیں ہوگا, اس سے برداشت نہیں. منافق کو ہر چیز برداشت ہے مگر صحابہ برداشت. جب کہا جیسا ایمان لاؤ بجائے اس کے نکلتے آمن نہ ہم لائے ایمان, کہنے لگے انوں میں تمام رسبا, کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے. سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی زندگی میں جب وہی نازل ہو رہی تھی اللہ کے رسول با حیات تھے, سب سے پہلے صحابہ پہ تبرع کرنے والے کون تھے؟ منافق. صحابہ کو بیوقوف کہنا یہ بھی تبرع ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کی گستاخی ہو گئی, صحابہ پہ تبرع کر دیا گیا, صحابہ کو بیوقوف کہہ دیا گیا. آئیے میرے بھائیوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا کہنے والا اپنی زبان خراب کرتا ہے, اپنی آخرت خراب کرتا ہے, ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے. آئیے آئیے, آج صحابہ کرام کو بے وقوف منافقوں نے کہا ہے, آج دیکھتے اگر تو رب کا رسول خاموش ہو گئے ہے, اگر اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہم بھی کوئی جواب دیں گے, ہم بھی کوئی جواب نہیں دیں گے. اب صحابہ کو بے وقوف کیا کیا گیا, اللہ کے رسول کو معلوم ہوا, حضور فرماتے ہیں میں تو خاموش ہوں جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملتا. فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی, چاہیے تو یہ تھا کہ منافقوں نے کہا کہ ہم بے وقوف جیسو ایمان نہیں لاتے, تو قرآن کہتا کہ نہیں صحابہ بے وقوف نہیں, یہ تو مومن ہے. قرآن صحابہ کی عظمت بیان کرتا, قرآن یہ کہتا, اللہ یہ فرماتے کہ یہ عقل مند ہے, یہ دانا ہے, یہ مسلمان ہے, یہ مومن حق ہے. قرآن یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا الا انہم ہم السفہاء, خبردار آگاہ ہو جاؤ جس نے صحابہ کو بیوقوف کہا ہے, میں رب گواہی دیتا ہوں یہ خود بدترین بیوقوف ہے, یہ خود بدترین بیوقوف ہے. کیا بتلایا کہ جس نے صحابہ کو بیوقوف کہا, قرآن کہتا ہے یہ خود بدترین بیوقوف ہے. میں نے کیا کہا؟ بدترین, یہ لفظ میں نے کہا, میں نے کہا علماء بیٹھے الا انہم ہم السفہاء, یہ تین مرتبہ تاکید کے لفظ لائے گئے جس کا مطلب خبر تھا اگر ہے نا پکی بات ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں, یعنی اس کا معنی بنا یہ بدترین بے وقوف ہیں. تو میرے بھائیوں, قرآن نے ایک بات بتلائی, جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود کون ہے؟
صرف بیوقوف نہیں،
اب بیوقوف
اگر آپ صرف بیوقوف کہیں گے ادا انہم ہم کا معنی ختم ہو جائے گا.
جو صحابہ کو بیوقوف کہے وہ خود بولیے، وہ خود
یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، یہ قرآن پاک نے کہا، یہ مجھے اور آپ کو بتلانے کے لیے کہا، یہ اس شخص کو جواب دینے کے لیے کہا جو کہتا ہے صحابہ کو گالی سنو چپ رہو، جو کہتا ہے صحابہ کو تبلہ ہو جائے خاموش رہو، جو کہتا ہے صحابہ کی توہین ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، جو کہتا ہے صحابہ کو برا بھلا کہہ دیا گیا کوئی بات نہیں ہے، اس کو بتلانے کے لیے کہا کہ اگر خاموش رہنا ہوتا، اگر یہ بات کوئی بات نہ ہوتی اور خاموش رہنا ہوتا تو قرآن خاموش رہا، جب قرآن خاموش نہیں ہے تو مسلمان خاموش نہیں ہو سکتا. اللہ جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود کون ہے؟ بدترین بے وقوف ہے. ایک ساتھ بتا دیا،
جو صحابہ کو ظالم کہے وہ کون ہے؟ جو بے وقوف کہے وہ بدترین بے وقوف، جو ظالم کہے وہ بدترین، جو فاسق کہے وہ بدترین، اور جو صحابہ کو کافر کہے وہ بدترین. یہ اصول کس نے بتایا؟ یہ اصول قرآن نے بتایا، یہ ضابطہ قرآن نے بتایا کہ جو صحابہ پہ تبرہ کرے، صحابہ کرام کو برا بلا کہے اس کا جواب دو، اور جواب اسی انداز میں دو جس انداز میں قرآن دیتا ہے. اگر وہ بے وقوف کہے کہو بدترین بے وقوف ہو، وہ ظالم کہے کہو بدترین ظالم ہو، وہ منافق کہے کہو تم بدترین منافق ہو. یعنی صحابہ کرام وہ آئینہ ہے جس کو صحابہ میں ایمان نظر آئے وہ مومن ہے، جس کو اسلام نظر آئے وہ مسلمان ہے، جس کو کفر نظر آئے وہ خود کافر ہے. میرے بھائیو آپ کہیں گے کہ قرآن میں تو کفر کا لفظ موجود نہیں، آپ کو حیرت ہے کہ صحابہ کے دشمنوں کو قرآن نے کافر کہا ہے، صحابہ کے دشمنوں کو قرآن نے لفظ کافر کہا ہے. کہاں کہا؟ فما محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت اور آپس میں نرم، نرمی ہوگی اپنوں کے لیے اور سختی ہوگی کافروں کے لیے، سختی کافروں کے لیے کوئی نرمی نہیں. اور یہی وہ بات تھی، آج 16 تاریخ ہم 7 تاریخ کو 7 اپریل کو ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب مولانا جمشید صاحب رات ڈرائیونگ والے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ ہم اس وقت دیں، میں اور صاحب مولانا جاب رحمان فاروق 7 تاریخ کو ڈرائیونگ میں گئے. بات معاذ مدرم 2 گھنٹے تک بزرگوں سے بات ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ سختی کرتے ہیں، آپ دعوت دیجیے نرمی کے ساتھ. ہم نے کہا حضرت اگر یہ مسلمان ہو، اگر یہ مومن ہو تو ہم رحماء ہو گئے نہ ہوں ہم نرمی کریں گے، ہم پیار سے محبت سے ان کے پاؤں پکڑ کر جیسے تبلیغی جماعت منت سماجت سے پیار محبت سے اور لجاجت سے مسلمان کو دعوت دیتی ہے ہم بھی نرمی کرتے ہیں. اور اگر صحابہ کا دشمن مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے اور آپ ہی بتلائے کون ہیں، حضرت نے فرمایا کہ حضرت صاحب الحدیث اور حضرت مولانا سلیل احمد صاحب پوری نمبر اللہ منتظر ہے پاکستان بننے سے پہلے فرمایا تھا کہ یہ صحابہ کا دشمن چھپا ہوا ہوتا ہے. کون ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے. حضرت یہ چھپا ہوا گفت ہے، لوگ اس کفر کو نہیں جانتے، وہ ان کافروں سے شادی کر رہے ہیں، وہ ان سے رشتے ناطے کر رہے ہیں، وہ انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں. جب سوائے صحابہ صحابہ کے دشمنوں کے چہروں سے نکاب اٹھا رہے ہیں، سوائے صحابہ صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ سختی کر رہی ہے، اور اشداء علی الکفار قرآن کا حکم ہے. جب ہم نے یہ بات بتلائی کہ آج اس دور میں پاکستان کی زمین پر 300 کتاب چھپ کر آپ ہو چکی ہے کہ ہر کتاب کے ایک ایک صفحے پر پیغمبر کی نماز کو وہ گالی دی گئی ہے، وہ تباہ کیا گیا ہے جو میں سنا نہیں سکتا آپ سن نہیں سکتا. جب ہم نے حضرت کو بتایا کہ ایسی کتابیں چھپ چکی ہیں کہ ایک کتاب میں اور سشائے ہوئی
وہ کتاب میں نے اور مولانا ضیاء الرحمان فاروقی وزیر اعظم پاکستان کو دکھائی, اس کو پیش کی. اس کتاب کا مصنف کہتے ہیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, کہتے ہیں ان تینوں کے نام پیشاب کی جگہ پر لکھنا سنا. اتنی بڑی گاڑی جب ہم نے حضرت کو رکھائی, حضرت نے فرمایا کہ محکم اللہ چاہو ان کے لیے دعائی کرنے. صحابہ کرام یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے دشمن کے لیے ہمیں ہوئی ہے, اور اگر نرمی ہوتی تو قرآن, اگر نرمی ہوتی تو قرآن نرمی کرتا. اشد الکفار یوحناؤ بینہم تراہم رکعان سجدا, فرمایا صحابہ کو دیکھو کبھی رکوع میں پڑے ہوئے کبھی سجدہ ریز ہے. جب تک انہیں بدن میں اللہ بنوانا, یہ رکوع میں پڑھ کر سجدے میں جا کر یہ رکوع و سجود, یہ عبادت بہت تقویٰ اور ریاضت یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ جب تک انہیں بدن میں اللہ.
صحابہ کی محنت, صحابہ کی کوشش, صحابہ کی جدوجہد کس لیے؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. اور ایک خبیث انسان جس کو مرنے کے بعد آج کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کا ہیرو تھا, وہ اسلامی انقلاب کا لیڈر تھا, جس کو پوری دنیا میں اسلام کے نام سے مشہور کیا جا رہا ہے, وہ اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھے کہتا ہے یہ صحابہ پیغمبر کے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے, یہ تو حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے. میرے بھائیوں قرآن کہتے ہیں سیما اتنی متوہی ہمنا سر سجود, ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان موجود ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل, یہ صحابہ وہ جماعت ہے, یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کی مثال تورات و انجیل میں موجود ہے. توجہ کیجیے, صحابہ کی مثال تورات اور انجیل میں موجود ہے. گویا کہ صحابہ وہ جماعت ہے, صحابی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ صحابہ کی تعریف تورات میں تھی, صحابی پیدا نہیں ہوئے تھے صحابہ کی مدح انجیل میں تھی. گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے ابھی صحابہ پیدا نہیں ہوئے, ابھی پیغمبر کے ساتھ آئے نہیں, ابھی ایمان لائے نہیں, ان کا تذکرہ تورات میں موجود تھا اور قرآن تورات کے جس حصے میں صحابہ کا تذکرہ ہے اگر کوئی شخص اس حصے کا انکار کر دیتا اس وقت وہ مسلمان ہوتا نہیں. سمجھا, جب تورات نازل ہوئی, جب انجیل نازل ہوئی, تورات میں صحابہ کا ذکر تھا. قرآن کہتا ہے تورات میں صحابہ کا ذکر تھا. اگر اس زمانے میں جب تورات کو ماننا ضروری تھا, کوئی شخص کہتا کہ میں صحابہ والی بات کو نہیں مانتا, میں صحابہ کے ان اچھائی اور تعریف والے جملے کو نہیں مانتا, تو وہ مسلمان ہوتا یا کافر ہوتا؟ اس وقت کیا ہوتا؟ گویا کہ صحابہ پیدا نہیں ہوئے, صحابہ دنیا میں نہیں آئے, ان کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے اور صحابہ آئے نہیں, تذکرہ تورات میں ہے. ان کے آنے سے پہلے بھی اگر کوئی ان کے ذکر کا انکار کرتا تو کافر ہوتا, ان کے آنے سے پہلے بھی انکار کرتا تو. اور اب تو آ چکے تن من تن قربان کر چکے, اب آ چکے ستے انگاروں پر ریس کے, اب آ چکے مسائل برداشت کر چکے, اب آ چکے اپنے دودھ میں سے بچوں کو ہاتھوں پہ نظر کرا چکے, اب آ چکے آگ میں چھڑاک لگا چکے, اب آ چکے دریاؤں میں گھس چکے, اب آ چکے وطن چھڑا چکے, اب آ چکے تلوار چلاتے ہوئے یا نازی بنے یا شہید ہو گئے. اور جب آئے نہیں تھے جو انکار کرے تو کافر تھا, جب آ چکے ہیں قربانی دے چکے ہیں اب اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہے یا نہیں ہے؟ جب نہیں آئے تھے تو ان کو کافر تھا, اب تو آ چکے ہیں. لیکن اسی پر بس نہیں, میں نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن سے کافر کرا, قرآن سے سیما ہم فی وجوہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کذلک یخرج الشیطان. ان کی مثال انجیل میں کیا ہے؟ فرمایا ایک کھیتی کی طرح صحابہ ہے، صحابہ کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے. آپ نے کھیتی کو دیکھا اخراج الشبع کہ جیسے بیج ڈالو تو پہلے روز ایک چھوٹی سی کون پر نکل جائے، بیج سے ایک نرم و نازک، اور اس کنبل کو کہتے ہیں انگوری، اس کو کہتے ہیں کمزور نہیں. ایک وقت تھا پیغمبر کی جماعت کے کمزور تھے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے. اخرج الشبع فاعدا، پھر یہ کھیتی بننے لگی، فاستخلف فاستوى، پھر مضبوط ہو گئی، پھر اپنی جڑ پہ اتنی مضبوط ہوئی. ایک وقت تھا کوئی پاؤں رکھے تو مسل ڈالے، ایک وقت ہے مضبوط درخت ہے کہ لوگ مل کر اکھاڑنا بھی چاہیں تو ہلتا نہیں. ایک وقت تھا صحابہ کرام کمزور تھے، تعداد میں کم تھی، چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، پیغمبر محنت کرتے چلے گئے، جماعت بڑھتی چلی گئی. ایک وقت آیا کہ پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوا. ایک وقت فرمایا یوجب الزراع، یوجب جس طرح کاشتکار، جس طرح کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر، اپنے باغ کو دیکھ کر، اپنی تیار فصل کو دیکھ کر یوجب الزراع خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کا رسول اپنے صحابہ کو دیکھ کر، اپنی جماعت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. لیا بریزا بھی ہی لیا بریزا بھی اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں، صحابہ کو دیکھ کر آمنہ کرال خوش ہے، صحابہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول مسرور ہے، صحابہ کو دیکھ کر پیغمبر کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں میرے رسول آپ مسکرا رہے ہیں، آپ خوش ہیں، آپ کو فرحت میسر ہے، لیکن ایک چہرہ ایسا بھی ہے، ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ اس کے چہرے پہ مسرت نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہے. آپ صحابہ کو دیکھیں تو خوش ہوں گے، وہ صحابہ کو دیکھیں تو غیظ و غضب ان کے سینے میں ابلتے ہیں، وہ صحابہ کو دیکھیں نفرت ان کی آنکھوں میں آتی ہے، وہ صحابہ کو دیکھیں انہیں غصہ آتا ہے، آپ دیکھیں خوش ہوتے ہیں. جب آپ دیکھیں آپ کے دلوں میں محبت آتی ہے، جب وہ دیکھیں ان کے دلوں میں بغض آتا ہے، کدورت آتی ہے، نفرت آتی ہے، نیاز آتا ہے. پروردگار سے سوال کیا اللہ مجھے بتلا کہ صحابہ کو دیکھ کر جس کے دل میں ریز آتے ہیں، غصہ آتے ہیں، نفرت آتی ہے، چین آتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا اللہ نے فرمایا لیا ویزا بہمل، بولیے بولیے لیا ویزا بہمل، جس کے دل میں میرے پیغمبر ریز و فضل آتا ہے وہ کفار ہے. وہ کون ہے؟ اور کفار کافر کی جمع ہے، کفار کافر کی جمع ہے. تو اللہ نے اس جماعت کو جو صحابہ کو دیکھ کر غیظ و غضب میں آ جائے، صحابہ کو دیکھ کر کینہ اور بغض اس کے دل میں ابلنے لگے، صحابہ کو دیکھ کر نفرت کرنے لگ جائے وہ جماعت، اس جماعت کو قرآن نے کیا کہا؟ میں نے کہا کافر یا قرآن نے کہا؟ قرآن میں کافر ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں آج سپاہی صحابہ یہی کام کر رہے ہیں، ایک ایک مسلمان کو بتلا رہی ہے دیکھو اگرچہ نماز پڑھتے ہو، اگرچہ روزہ رکھتے ہو، اگرچہ حج بھی کرتے ہو، اگرچہ زکات بھی دیتے ہو، لیکن جب تک صحابہ کو نہیں مانتے مسلمان نہیں ہو سکتے. جو صحابہ کی توہین کرے گا لاحق وہ کافر ہوگا.
تکبیر
اللہ
اکبر، تکبیر اللہ اکبر.
یہ کام جو آج سپاہ صحابہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو صحابہ کے دشمنوں کے دھوکے سے بچا رہی ہے، اور صحابہ کے دشمنوں کی حقیقت مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہی ہے، یہ کام دین کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام مسلمانوں کے عقیدے اور تبلیغ کو بچانے کا کام ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیو آج کے دین کا کام ہم پوری دنیا میں کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ صحابہ کا دشمن پوری دنیا میں صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ پوری دنیا میں صحابہ کو بدنام کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، اور ہم پوری دنیا میں صحابہ کی عظمت کا پھریرا لگا کر اس دشمن کی کوشش کو ناکام کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ دشمن اتنا خبیث ہے، اتنا خطرناک ہے، کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ جماعت میرے منصوبوں کو پورا نہیں ہونے دیتے، یہ جماعت میرے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ جماعت میرے راستے میں سدے سکندری بن چکی ہے، جب اس نے دیکھا کہ مولانا حق نواز شہید کی تقریروں سے لوگ حقائق سمجھ رہے ہیں اور میرے چہرے سے پردے ہنس رہے ہیں، تو اس نے آگے بڑھ کر اس پردے مجاہد کو شہید کروا دیا. میرے بھائیوں، اس سے آگے بڑھ کر جب پھر بھی اس سے بات نہ بنی، اس نے دیکھا کہ اسحار القاسمی آگے اس مسلح پر جہاں مولانا حق نواز تھے، اسحار القاسمی آگے انہوں نے اس مسلح پہ آ کر وہی بات کہنا شروع کر دی جو مولانا حق نواز کہتے تھے. وہ پرچم پکڑا، اسے لہرانا شروع کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو کر قومی اسمبلی میں چلے گئے. انہوں نے قومی اسمبلی میں وہی بات کہی جو مولانا حق نواز اس دنیا میں بازاروں میں گلی کوچوں میں جو بات مسجد کے محراب و منبر میں اور میدانوں میں کہی جاتی تھی، وہی بات اسحار قاسمی نے اسمبلی کے ایوانوں میں کہا. جب یہ بات ایوان میں گونجی تو صحابہ کے دشمن کو خطرہ ہوا کہ یہ اس ایوان میں بات آ گئی ہے جس ایوان میں قادیانیوں کے خلاف بات آئی تھی، تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قانونی طور پر غیر مسلموں کی فہرست میں درج کر دیا گیا تھا. تو اس نے اس تقریر کے 8 روز بعد مولانا اسحار قاسمی کو شہید کر دیا. میرے بھائیوں، آج مولانا اسحار قاسمی کی جگہ پر اس بندہ کو مجھ نالائق اور گناہگار بلایا گیا ہے، اور آپ کی دعاؤں سے الیکشن جو مولانا اسحار قاسمی کی سیٹ پہ 4 مارچ کو ہوا، 1.25 سال تک الیکشن نکلایا گیا کہ کہیں پھر وہی شخص وہی آواز اسمبلی میں نہ آ جائے، کہیں پھر اسی انداز میں کوئی لوگ نہ آ جائے. اس الیکشن کو 1.25 سال تک منتقل کیا گیا، پھر الیکشن آیا تو جان بوجھ کر الیکشن سے ہمیں دور رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم اس الیکشن میں آئے، مقابلہ وقت کے حکمرانوں سے تھا، مقابلے میں وزیر و مشیر تھے، مقابلے میں حکومت کے مال و دولت تھے. میرے مقابلے میں 40 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا، 10 وزیر و مشیر مقابلے میں بیٹھے رہے، لیکن اللہ کے کرم سے آپ کی دعا صحابہ کے نام کی برکت، شہیدوں کے خون کی برکت سے رب نے مجھے کامیابی سے امکنا
کر.
اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور انشاءاللہ العزیز اب 4 مئی کو میں نے اسمبلی میں داخل ہونا ہے. آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میرا یہ عزم ہے کہ اس قومی اسمبلی میں ہم ایک بل پیش کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک بل پیش کر رہے ہیں. اس بل کا نام ہے نہ اس سے صحابہ بل. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں صحابہ کرام کو قرآن کے حوالے سے، صحابہ کرام کو حدیث کے حوالے سے ثابت کیا جائے گا کہ یہ وہ جماعت ہے جن جیسا ایمان لانے کا مطالبہ قرآن کرتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جسے مومن قرآن نے کہا ہے، یہ وہ جماعت ہے جسے جنتی قرآن نے قرار دیا ہے، یہ وہ جماعت ہے جن پہ راضی ہونے کا اعلان اللہ کر چکا ہے. اب اگر کوئی شخص صحابہ کے ایمان پہ شک کرتا ہے، اب اگر کوئی شخص صحابہ کی توہین کرتے، اب اگر کوئی شخص صحابہ کا تنقید کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہ قرآن اور حدیث کے انکار کرتے، تو قرآن اور حدیث کے منکر مسلمان ہیں. میرے بھائیوں، پھر اس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ جو شخص قرآن و حدیث کا انکار کر کے صحابہ کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو سزا سزائے موت دی جائے، اس کو سزا سزائے موت دی جائے. یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
ہونا چاہیے.
انشاءاللہ العزیز آپ سے صرف ہم یہ کہتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم نے بل مرتب کر لیے اور یہ بل اسمبلی میں آئے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پورے پاکستان میں جا رہے ہیں کانفرنسوں کے ذریعے، استقبالیوں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، پریس کانفرنسوں کے ذریعے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ یہ بل اسمبلی میں پیش کر لیں، جس ایم ایل اے نے، جس ممبر قومی اسمبلی نے ہمارا ساتھ نہ دیا، صحابہ کے مسئلے پر ہماری مخالفت کی، صحابہ کے مسئلے پر ہمارے راستے میں روڑے ہٹکائے، صحابہ کے مسئلے پر دیوار بنا، صحابہ کے مسئلے پر مخالفت کی، اس شخص کو پاکستان کی دھرتی پہ چلنے نہیں دیا جائے گا، تو پاکستان کی دھرتی پہ چلنے نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں کے بدولت اللہ وہ دن لائے گا جب قومی اسمبلی کے لوگ متفقہ طور پر یہ پاس کریں گے کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کی سزا سنائے بہت بڑی ہے. میرے بھائی یہ جدوجہد جو ہم آئینی طور پر اسمبلی کے فورم پہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے موقع دیا یہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جہاں جہاں صحابہ دشمن اپنے پر پرزے پھیلا رہے ہیں، جہاں جہاں صحابہ کے دشمن اسلام کے نام سے غیر ملکی ایک اور بڑے بڑے ملکوں کا سرمایہ ساتھ لے کر لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، وہاں وہاں ان کا تعاقب کر کے، ان کا پیچھا کر کے مسلمانوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا یہ سپاہی صحابہ کا کام ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو آج تک سے فکر دیتا ہوں کہ آپ سپاہی صحابہ کے اس کاش کے لیے، اس مشن کی تکمیل کے لیے، اس پروگرام اور نصب العین کی کامیابی کے لیے اس جماعت کے ساتھ چل سکتے ہیں، چل جائیے، کر سکتے ہیں، کچھ کر جائیے، جو کچھ آپ اس جماعت کے لیے کر سکتے ہیں وہ کیجیے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے. پہلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس جماعت میں شامل ہو جائیے، اس جماعت میں شامل ہو جائیے، اس کے ساتھ قدم قدم ملا کر چلیے. یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا، یہ جہاد ہے اس طور کا، سپاہ صحابہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد کر رہے ہیں. کیا جہاد ہے؟ ہمارا جہاد ایک ملک میں نہیں، ایک شہر میں نہیں، ایک بستی میں نہیں، ہمارا جہاد تلوار تیر والا، ہمارا جہاد میزائل توپ والا نہیں، ہم فکری جنگ لڑ رہے ہیں، ہم فکری جنگ لڑ رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ اس حکومت، ان حکومتوں کے ساتھ، ان قبیلوں کے ساتھ، ان گروہوں کے ساتھ جو صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم صحابہ کی عظمت کو بیان کر کے اس کی کوشش اور اس کا منصوبہ ناکام بنانا چاہتے ہیں. اللہ سے دعا کریں پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی سے بیان کریں. پیغمبر